हम समझते हैं हम कहाँ कहाँ गवर्नर हो। यही हाल हमारा जन्नत और आखरत के साथ किया जी, कहाँ हम कहाँ आखरत कहाँ। बात ऐसी नहीं है, बात दरअसल ये है कि जन्नत हमारा घर है, जन्नत आदम अला नबी नाम अला सलात वसलाम की औलाद के लिए अल्लाह ने बनाई, और जन्नत इंसानों की मंजिल है। जिंदगी ये एक रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं, हमें अपने घर जाना है। जो जन्नत में न पहुंच सकता वो समझो अपने घर से भटक गया और अपनी इंसानियत से भटक गया। इसीलिए हदीस शरीफ में मौजूद है कि किसी भी दोस्ती की शक्ल इंसानी नहीं होगी, और अल्लाह करीम ने भी बता दिया औलाए का कल अनाम वो जानवरों की तरह है जो इस रास्ते को छोड़ चुके, बल हम अदल बल्कि उनसे गिर गुजरे। यानी इंसान जब घर से जाएगा तो अपनी इंसानियत से भी जाएगा, इसलिए जन्नत कोई इजाफी शय नहीं, किसी मौलवी किसी पीर की विरासत नहीं, किसी एक खानदान की मिल्कियत नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में। अगर उसने सारी उम्र कुफर में गुजार दी है तो जो लम्हे उसके पास मौजूद है मौत से पहले ईमान ले आए तो जन्नत का मुस्तहिक बन जाए। अगर किसी एक तबके के लिए होती तो वो मालूम रहता 60 साल 70 साल 80 साल जिंदा रहा। मैंने एक अजीब वाकया पढ़ा है, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह ताला ने बाद वाकयात नकल फरमाए हैं अहलुल्लाह के, मुझे उस किताब का नाम याद नहीं रहा। उसमें उन्होंने कुछ अपने वाकयात भी बयान किए हैं जो उनके तजुर्बे में आए हैं, तो वो फरमाते हैं उसमें वो अपना तजुर्बा लिखते हैं। एक रात मुझे ख्वाब आई, तो ख्वाब में मैंने देखा कि मेरे पड़ोस में एक हिंदू रहता था और वो मर चुका था, तो मैंने ख्वाब में देखा कि वो बड़ा अच्छा लिबास पहना हुआ है और बड़ी अल्लाह की नेमतें हैं उसके पास और बड़ी उसकी इज्जत व आबरू है और वो तो जन्नती है। समझते हैं मुझे यह हैरत हुई। अब ख्वाब ही ना, उससे मैंने पूछा कि भाई तुम कैसे जन्नत में, तुम तो हिंदू हो। उसने कहा नहीं हजरत, मैं तो मुसलमान हूं। मुसलमान कैसे हो? तो उसने कहा आप बात करते थे तो एक बार मैंने ये बात सुन ली कि अगर कोई रोजा न भी रखे तो रमजान और मुबारक की तौहीन न करे, छुप कर खा पी ले, उसका एहतराम बाकी रहने दे, सरे बाजार न खाए। तो मैं मुसलमान तो नहीं था लेकिन मेरे दिल को बात लग गई कि आखिर पेट ही भर रहा है तो सरे बाजार करना जरूरी है। उसके बाद मैंने रमजान और मुबारक में कभी बाहर सड़क पर बाजार में कोई चीज नहीं खाई। तो जब मेरी मौत का वक्त करीब आया, मैं जिंदा था सख्त बीमार था, तो मुझे निदा आती थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। मैंने पढ़ लिया और मैंने बता दिया अपने बुरा साहब को, भाई मैं ईमान कबूल कर रहा हूं, मेरा ईमान के बगैर चारा नहीं। लेकिन उन्होंने मेरी आवाज को कमरे से बाहर नहीं जाने दी। मैं मर गया, उन्होंने मुझे जला दिया। उन्हें खौफ था हमारी बदनामी होगी, लेकिन उनकी आग ने मुझ पर असर नहीं किया, मेरे रब ने मुझे बख्श दिया। अपने कितनी सारी उम्र का भटका हुआ था, अपनी मंजिल को पा गया, अपने घर पहुंच गया। तो ये हमारा घर है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक रास्ता अपनाना पड़ेगा, वो रास्ता जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसूब के कहने पर सूरज की तरह दरख्ता नजर आती। اسی کا ایک ہی راستہ ہے جس کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یہی ایک راستہ ہے. اب اس راستے کی اتار چڑھاؤ کو دیکھو تو صحابہ کی زندگی کیا تھی. اسلام مکہ مکرمہ سے شروع ہوا، مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست بنی، لیکن ظلم جور اور تشدد کا نام انہوں نے روئے زمین سے مٹا دیا. اگر جزیرۃ العرب پورا جب مسلمان ہو گیا تھا یا مسلمانوں کے زیر نگین ہو گیا تھا تو آرام سے اپنا دیش دیتے، اللہ اللہ کرتے، بیت اللہ وہاں موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے مدینہ منورہ میں، روضہ اثر ان کے پاس موجود تھا. وہ کیا پریشانی تھی کہ آج کسی کی قبر چین میں ملتی ہے، کوئی قسطنطنیہ میں دفن ہے، کوئی آسٹریلیا میں جائیں وہاں ملتے ہیں، آپ سری لنکا جائیں وہاں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، آپ یورپ کے کسی ملک میں چلے جائیں وہاں ملتی ہیں، آپ افریقہ کے صحراؤں میں جائیں تو اس زمین سے بھی صحابہ کا نور پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے. تو انہیں اپنے دفن ہونے کے لیے جنت البقیع پسند نہیں تھی، انہیں اپنے دفن ہونے کے لیے مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ کا قبرستان پسند نہیں تھا، بیت اللہ کے سائے میں جنازہ پڑا جاتا، یہ بات انہیں پسند نہیں تھی، روضہ اطہر کے سامنے بیٹھے رہتے، لیکن دنیا پہ ظلم ہوتا رہتا اور وہ کان لپیٹ کر مسجد کے گوشے میں بیٹھے رہتے. یہ اسلام نہیں، یہ طریقہ نہیں تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ اسلام کا راستہ نہیں تھا. سو انہوں نے روئے زمین سے ظلم کو مٹا دیا اور حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں کھڑے تھے ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے، میں نے عرض کی کہ رسول اللہ ان مشرکین نے تو بہت تنگ کر دیا، ناک میں دم کر دیا. فرمایا ابھی گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ ہیرا سے جنوبی صحرا کے جنوب مشرقی علاقے میں ایک آبادی، وہاں سے ایک عورت تنہا چلے گی، سارا جنگل سارا صحرا عبور کر کے مکہ مکرمہ پہنچے گی، یہاں حج کرے گی اور اکیلی واپس چلی جائے گی، کوئی اسے کچھ نہیں. حضرت علی بن حاتم فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بنو طے کے ڈاکو کہاں جائیں گے، جو ان کا اپنا قبیلہ تھا وہ بھی تو سارا، تو انہوں نے فرمایا. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بنو طے کے ڈاکو کہاں جائیں گے، پھر وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد میں حج کے لیے گیا، طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک بوڑھی عورت، ڈیڑھ عمر عورت کو دیکھا، اس کے پاس ایک پوٹلی تھی، اس نے دبا رکھی تھی بغل میں، وہ بھی طواف کر. میں نے پوچھا بی بی کہاں سے آئی ہو؟ کہا ہیرا سے. کس کے ساتھ آئی ہو؟ کہا اللہ ساتھ. میں نے کہا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ انہوں نے کہا جب اللہ موجود ہے تو کسی سے کیوں ڈرنا، تمہیں کسی نے کچھ کہا نہیں؟ اس نے کہا واپس کیسے جاؤ گی؟ اللہ کے آسرے پر جاؤ گی. وہ پیش ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جہاں یہ حال تھا کہ ہر گھر مقتل بنا ہوا تھا، وہاں وہ امن تھا کہ کسی کو کسی درندے سے بھی خطرہ محسوس نہیں ہوتا. یہ سارا نتیجہ تھا ان کیفیات و برکات کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے دلوں میں سمو دی. انہوں نے ظلم کو ظلم سے نہیں، ظلم کو عدل سے ختم کیا، برائی کو نیکی سے ختم کیا. یہ جو وہاں پہ ذکر ہے یہ
ان کیفیات کی امین ہوتی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹی ہیں، بشرطے نااہلوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں، کیونکہ ہمارے ہاں شخصیت پرستی ہے، باپ مر جائے تو وہ ساری فضیلت بیٹے میں آ جاتی ہے، اور یہ ایک خانقاہی نظام میں نہیں، آپ کیسی نظام میں دیکھیں، جتنے بڑے لوگ مرتے ہیں تو ان کی زندگی میں تو کوئی جانتا نہیں ہوتا، ان کے مرنے کے بعد بیٹا لیڈر بن جاتا ہے، اولاد کو وہ ساری بات مل جاتی ہے، اسی طرح خانقاہی نظام میں بھی یہ در آئی، اور بہت اچھے اچھے عظیم انسان جہاں سے اٹھے وہاں بعض نااہل مسلط ہو گئے، اور نااہل آدمی اگر مسند تصوف پہ آ جائے تو مولوی رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے خطرناک بات ہے، تو فرماتے ہیں مکن با صوفی یعنی خام یاری، کہ با خام اور نہ باسی خام کاری، سچے صوفیوں سے کبھی تعلق نہ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری عمر بھی خامکاری اور کچے کاموں کی نظر ہو جائے، طریقے پختہ کاری رانہ دان بخامی میواز باغت فشان، انہیں پکانے کا ڈھنگ نہیں آتا اور وہ کچے پھل توڑ لیتے، وہاں میواز اصل خیشتیدہ تمانت تا قیامت نہ رسیدہ، اور جو میوہ اپنے اصل سے کٹ جائے پھر وہ قیامت تک پھل نہیں بنتا، یہی وجہ ہے کہ نااہلوں نے ہندوؤں کی رسموں تک کو تصوف کے نام پر رائج کر دیا، اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ رسومات جو خالص ہندوان ہیں تو ان کا کیا جواز بنتا، پھر اپنی طرف سے بے شمار چیزیں ایجاد کر دی جو نہ ہندوؤں کے پاس ہے نہ مسلمانوں میں، اسلام میں اس کا کوئی وجود ملتا ہے، اور لوگوں کی زندگیاں اس میں کھپ گئی، اور وہ مطمئن ہے اپنی ذات سے بیگانہ ہے، عقائد کی اصلاح نہیں ہو رہی، اعمال کی اصلاح نہیں ہو رہی، نیکی کی توفیق ارضا نہیں ہو رہی، برائی سے جان نہیں چھوٹ رہی، اور جس طرح حکومت کو ہم ٹیکس دے کر اپنے آپ کو فارغ سمجھ لیتے ہیں، اسی طرح چند بزرگوں کی خدمت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اب یہ کام ہے نا، خدا جانے اور یہ جانے ہم فارغ، یہ اسلام نہیں ہے، اگر اس طرح جان چھوٹتی تو جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی تھی اس سے بڑا کارنامہ دنیا میں کیا ہے، پھر انہیں عمل کی کیا ضرورت، فارغ ہو جاتے، حضور کی خدمت کرتے مال سے بھی جان سے بھی، اور خود فارغ رہتے، نمازیں حضور پڑھتے رہتے، جہاد حضور کرتے رہتے، کام حضور کرتے رہتے، ایسا تو نہیں، بلکہ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو اللہ کریم نے مکلف ٹھہرایا ہے کہ تمہیں پیدا ہی دوسروں کے لیے کیا گیا ہے، لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زندہ رہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور یہاں مسلمانوں کو مسلمانوں کے لیے نہیں کہا، ناس میں سارے کافر بھی آ جاتے ہیں، اولاد آدم مراد ہوتی ہے ناس، کہ تمہیں یہ شرف بخشا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم ساری انسانیت کا فکر کرو، اور یہ ساری انسانیت کے پاسبان اگر اپنے مسلمان بھائی کا بھی فکر نہ کر سکے، انسانیت تو دور کی بات ہے، تو میں اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ تصوف کچھ کسی شبد کا نام ہے یا کسی تماشے کا نام ہے یا
مصیبتوں سے پناہ مل جائے گی تو ایسی کوئی بات نہیں. اس میں مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں لیکن ان کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ مل جاتا ہے اس لیے کہ اللہ کی تائید پر کسی کی یہ ضرورت کسی کو نہ ہو, یہ رسائی نہ ہو, تو وہ دین کا ڈاکو ہوتا ہے, بظاہر نیک نظر آتا ہے لیکن بباطن لوگوں کے ایمان لوٹتا ہے اور تباہ کرتا ہے. سنت کی جگہ رسومات دیتا ہے, فرائض سے جدا کر کے خرافات میں مبتلا کرتا ہے اور یوں انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے. میدان حشر میں ایک دوسرے کو کوسیں گے مرید, پیروں کو گالیاں دیں گے اور پیر مریدوں پر لانتے ڈالیں گے. وہ کہیں گے تم نے ہمیں برباد کیا, وہ کہیں گے تم نہ ہوتے تو ہم ہی توبہ کر لیں گے. یہ تصور تصوف میں یکسر باتیں ہیں. تو پھر تصوف کیا ہے؟ تصوف ہے اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ دل کا وہ تعلق کہ جو کیفیات و انوارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے پھوٹتے ہیں وہ طالب کے دل پر جلوہ ریز ہو جائے. اور جو جذبہ صحابہ کو حضور نے دیا تھا, اب سارے لوگ اس معیار پہ تو نہیں پہنچتے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق سرگرم عمل کرتے. ایک آدمی کو خدا اتنی قوت دیتا ہے کہ وہ بہت سا بوجھ سنبھال سکتا ہے, دوسرا تھوڑا اٹھا سکتا ہے, لیکن کام دونوں اپنا اپنا کر رہے ہو, تھوڑے والا بھی زیادہ والا. صحابہ کو رب جلیل نے یہ جرات بخشی, انہوں نے روح زمین سے کفر کو ظلم و جور کو مٹا دیا. ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم اپنے گھر سے اپنے محلے سے کیسے صاف. اس کرنے کے لیے ہمیں قوت چاہیے جو ہمارے اندر ایک ارادہ بھی پیدا کرے, قوت عمل بھی پیدا کرے اور اس کے ساتھ تائید باری بھی ہو کہ انسان سے کچھ نہیں ہو سکتا, ہوتا اس کی مدد سے. لیکن اس کے لیے ایک بات چاہیے کہ کام اس کا ہو پھر وہ مدد کرتا ہے. اگر ہم اپنے لیے کر رہے ہوں, اپنی شہرت کے لیے, اپنے لیے دولت جمع کرنے کے لیے یا لوگوں کو لوٹنے کے لیے یا اپنی آنا کی تسکین کے لیے اور بہت سے لوگوں سے اپنا آپ منوانے کے لیے, اس میں قائد باری شامل نہیں ہے. کیونکہ یہ سرے سے گناہ ہے اور گناہ میں اللہ کی تائید ساتھ نہیں ہوتی. اللہ کریم گناہ سے خود منع فرماتے ہیں. تو پھر تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے کہ آپ اللہ اللہ سیکھیے کہ دلوں میں سکون اسی سے آتا ہے, لیکن وہ سکون افیم کی گولی نہیں ہوتا, وہ قوت عمل دیتا ہے. آپ میدان عمل میں آئیے اور دو حساب لگاتے رہیے. ایک کہ میں دن بھر میں کتنی اطاعت اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا تھا اور کتنی دفعہ حکم عدولی کرتا تھا, اب اللہ اللہ کرنے سے میرا گراف کہاں ہے؟ اگر تو گناہ کم ہو رہے ہیں اور اطاعت کی طرف قدم بڑھ رہا ہے پھر اب معاملہ درست. اللہ کرے کہ ہم اس راستے پہ چلیں. اس کے ساتھ ایک بات اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ یہ تو میں اپنے لیے کر رہا ہوں, میں نے دوسروں کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا کسی ایک متنفس کو میں اللہ کی ناراضگی سے بچا سکا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا ایک حملے میں, ایک جہاد میں.
تو جو دوسرے احکام عطا فرمائے ان کے ساتھ ایک بڑی عجیب بات ارشاد ہے. ماں علی، ہزار کافر کو بحالت کفر قتل کر دینے سے ایک کافر کو مسلمان بنا سکو تو اللہ کو یہ بات زیادہ پسند ہے. جہاد پر جا رہے ہیں لیکن منشا نبوی یہ نہیں ہے کہ کافروں کو تہس نہس کر دو. کر سکتے ہو تو ان تک بھی اللہ کا پیغام پہنچا. قتل جو کرو گے تو بحالت مجبوری کرو گے کہ جب تک لڑے بغیر چارہ نہیں ہے تب تک لڑو گے. لیکن اگر کوئی کفر کو، شرک کو، برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آتا ہے، اسے یہ نہ کہو تم پہلے کافر تھے، پہلے کو جانے دو، اب تو مسلمان ہو. حضور فرماتے ہیں کہ ہزار کافر کو بحالت کفر قتل کر دو، جہاد ہے اور جہاد میں اتنی محنت ایک آدمی کرتا ہے. فرماتے ہیں اگر ایک کو اسلام میں داخل کر لو تو ثواب اس کا زیادہ. ہمارے ارد گرد ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بزرگ بے خبری کے عالم میں کچھ سیاسی ہتھکنڈوں کی بدولت، کچھ خانقاہی نظام میں خرابیوں کی بدولت، میں نہیں سمجھتا کہ حاکم اور پیر اور مولوی ان میں سے کوئی ایک بھی کم ذمہ دار ہے ہماری تباہی کا. ایک طرف سے ہمیں اگر ایوان اقتدار سے نقصان پہنچا ہے تو دوسری طرف ہم مولوی اور پیر جو ہے وہ برابر کے ذمہ دار ہیں. اگر ہم کسی اپنے ایسے بھائی کو خدا آشنا کر دے جو خدا سے بیگانہ ہے تو کیا ہمارے گراف میں یہ بات ہے؟ کیا ہم نے کسی کے لیے کوشش کی؟ اب ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. کیا ہم کس بات کی بھولی؟ حضور تو مشرکوں کی منتیں کیا کرتے تھے، فرماتے تھے یار بات تو سن لو مت مانو. ماں اسالکم علیہ من اجر الا المودۃ فی القربٰ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے تھے میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی دولت، کوئی جذبات تشکر تک نہیں چاہتا، لیکن رشتہ داری کا اتنا پاس تو ہونا چاہیے کہ رشتہ داروں کی بات تو سنی جاتی ہے. تم لوگ سارے میرے رشتہ دار ہو تو میری بات تو سن لو، یعنی وہ رشتہ داری کا پاس تو رکھو. کتنی عجیب بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں قبول نہ بھی کرو، سن تو لو، اور ہم تب تک بیان کرنے کو تیار نہیں ہوتے جب تک اگلا پہلے رسید نہ دے دے کہ میں مان لوں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے، پہنچانا ہمارے ذمے. ماننے کی توفیق مقدم دیتا ہے ہر آدمی کا، براہ راست اس کے ساتھ تعلق ہے، یہ بندہ ہے، وہ رب ہے. اگر اس کے ساتھ جن کی بگڑ چکی تھی ان کی اصلاح حضور کے واعظ سن کر بھی نہیں، اور جن کی اس کے ساتھ بن جاتی ہے وہ کسی ایک جملے پہ پھڑک اٹھتی. لیکن ہمیں اپنے بارے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اگر اللہ اللہ سیکھنے نکلے ہیں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، ہمیں یہ نعمت مفت میں ملی، اتنی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ بیک نگاہ انسان کا سینہ روشن کر دے اور پھر اسے ہمارے گھر بھیج دے. اس سے بڑا کوئی تصور عطا کا ہو سکتا؟ ہم نے خود اسی طرح حاصل کیا. متقدمین کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ دنیا کی سیاحت پیدل اس زمانے میں کرتے، کہاں سے چلتے کہاں جاتے، کوئی اللہ کا بندہ اللہ سکھانے والا مل جائے، پھر عمرے صرف ہو جاتے، خاندان سے جدا ہو جاتے، تنہائیوں میں فوت، جنگلوں میں فوت، دور دراز دفن ہو جاتے، عمرے تھپ جاتی، وجود وہیں پابند زمین ہو جاتے، اور وہ یہ نعمت حاصل کرنے کے لیے اتنے مجاہدے، اتنی محنتیں کرتے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہمیں تو ہر بیٹھے اللہ کریم نے جو ذرہ بھی دیا ہے مفت میں دے دیا. نابرد عمل خانہ چیزیں نقص آنکھ بمند آدی ہما چیزیں تو اس پر بھی اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں، اور اللہ کا شکر کیا ہوگا؟ زبانی شکر کا نہ شکر نہیں ہوگا، اللہ کا شکر ادا ہوگا کہ ہم اللہ کی مخلوق کو اس نعمت سے آگاہ کریں، کسی نہ کسی دل میں اس کا نام ہو. اور میری بات تو پلے باندھ لو، اس ملک میں آج آپ سب کے پاس اس کے سوا کوئی رائے نجات ہے ہی، کوئی راستہ سلامتی کا نہیں ہے، نہ سیاست دانوں کا اور نہ مذہبی لیڈروں کا، سب زبانی باتیں ہیں. جب تک دل روشن نہیں ہوں گے، سینوں کے اندر آگ بھڑکتی رہے گی، کوئی نہیں بجھا سکتا اسے. ہم پر پھر ایسے ہی لوگ حکومت کریں گے جو ہم سے پوچھیں گے بتاؤ اسلام کیا ہے، تو تم کس ملک کے سربراہ ہو، کس قوم کے فرد ہو، کس عقیدے کے انسان ہو؟ یہ تو کسی نے نہیں پوچھا، پوچھے گا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ دل خالی ہو چکے ہیں. ہم آواز سنتے ہیں، ہمارے گھروں میں اللہ کا قرآن موجود ہے، ہمارے پاس حدیث کی کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن ہم اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے. ہم حج کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے تھے بازار میں بیٹھ کر پہلے واپس آ کر اپنا اسی کا چارج لے لیتے ہیں. ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، دفتر سے، دکان سے، کھیت سے اٹھ کر، کھیت والا واپس آ کر دوسرے کا پانی کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، دفتر والا رشوت پہ نگاہ لگائے بیٹھا ہے، دکان والا کسی کاغذ کو لوٹنے کے لیے. اب اس معاشرے کا یہ حال ہے. میں نے ایک دن فرماس خریدا راولپنڈی سے، تو میں اس معاملے میں کمزور ہوں کہ میں جھگڑا کروں دکاندار کے ساتھ. میں نے کہا جو صحیح آخری نرخ جس پر تم بیچنا ہے تو میں وہ مجھے بتا دو اور قیمت لے لوں. اس نے کہا جی 160 پر دوں گا، غالباً شاید کم زیادہ، میرا خیال 160. میں نے کہا لے لو 160. اس نے وہ فرماس میرے ہاتھ سے لے لیا. میں نے کہا ڈبے میں پیک کر کے بھیجا. اس نے اسے نیچے سے کھولا، اس میں سے بوتل نکال کر الگ رکھی، الماری سے دوسری بوتل لے کر اس میں ڈالی، اس پر پیچھے سے وہ ڈھکنا کسا، پھر اسے ڈبے میں بند. میں نے کہا یار تم نے تو بوتل ہی بدل دی، یہ کیا وجہ؟ وہ کہنے لگا ایسا داغ ہمارے پاس کوئی نہیں آتا جس طرح آپ آئے. یہاں تو ہم جب مانگتے ہیں نا 200 تو ہمارا جا کر سودا 120-110 پہ ہوتا ہے. اس کا حل ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میں قیمتی تو یہ بوتل ہی ہوتی ہے، وہ ولیتی نکال دیتے ہیں اور پاکستانی 30 روپے کی ملتی ہے، اندر ہم وہ ڈال دیتے ہیں، تو ہمیں اس 110 میں سے بھی آگے بچ جاتے ہیں. تو میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ابھی لوگوں میں گنجائش ہے اصلاح کی. چلو میں نے پورے پیسے دے دیے تو اسے ضمیر نے یہ احساس تو دلایا، اگر یہ مجھے ویسے ہی دے دیتا مجھے کیا خبر تھی.
میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ابھی اس میں جان باقی ہے، اسے بچایا جا سکتا ہے، اس میں ضمیر نام کی چیز موجود ہے، لیکن اتنا دباؤ ہے معاشرے کا، بے ضمیری کا، گناہ کا، برائی کا، کہ یہ آہستہ آہستہ نیچے جا رہا، اگر اسے آسرا نہ ملا تو دم توڑ دے گا۔ تو کیا ہم آنے والی نسلوں کو یہی دے کر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو جب تک ہمارے دل میں دوسروں کا درد پیدا نہیں ہوگا، سمجھیے دل میں حیات پیدا نہیں ہوئی۔ جب کسی کو بھی مبتلا گناہ میں دیکھ کر آپ کے دل پر ٹھیس لگے گی، سمجھیے دل زندہ ہے، اس میں جان پیدا ہو گئی، اور اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ تصوف ہے اپنی جان سے گزر کر دوسروں کے لیے زندہ رہنے کا۔ اللہ کرے۔ یہ جرت رمضانہ آپ آباد کو وافر مقدار میں ملے، اور جب کبھی دوبارہ میں یہاں ہوں تو آپ کی تعداد 50 گنا زیادہ ہو چکی ہو، آپ اتنا کام کر چکے ہوں کہ ہزاروں گھر اللہ کے نام سے روشن ہوں، ہزاروں سینے اللہ کے نام سے روشن ہوں، ہزاروں زبانوں پہ درود شریف ہو، اور ہزاروں اور لاکھوں پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان نظر آئے۔ اللہ قریب آپ سب کو، اور آپ کے تو خیر میرے گناہ بھی معاف فرمائے، حاضر و غائب۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسرور۔ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے بالخصوص اس ملک کے مسلمانوں پر کہ اس نے صدیوں کی کافروں کی غلامی کے بعد پھر سے ان لوگوں کی قربانیوں، دعاؤں، آہ نیم شبی کو شرف قبولیت بخشا جن کے دلوں نے، جن کے دماغوں نے، اور جن کے عمل نے، ارادوں نے کبھی غلامی قبول نہیں کی۔ عمارتیں جب نظر آتی ہیں تو لوگ ان کی بلندی دیکھتے ہیں، رنگ روغن دیکھتے ہیں، در و بام پہ نظر پڑتی ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ پتھر، کچھ اینٹیں نگاہوں سے اوجھل بھی ہیں جنہوں نے اس عمارت کو اٹھا رکھا۔ اصل سارا بوجھ ان بنیادی اینٹوں پر ہوتا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ اس طرف توجہ کرتے ہیں۔ برے صغیر میں بھی بنیادی پتھر جو
تھے جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی، جن کی قربانیاں عند اللہ مقبول ہوئیں، اور کفار کی غلامی سے نجات عطا فرما کر رب جلیل نے انہیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا. لیکن وہ یہ کہ انگریز رہ تو نہ سکا، مگر ایک صدی کی مسلسل محنت سے اس نے جو پود خود تیار کی تھی جس کے متعلق خود انگریزوں کا تجزیہ یہ تھا کہ ایک مشنری پر یہ سوال کیا گیا کہ آپ کروڑوں روپے لٹاتے ہیں اور اس کے بدلے میں جہاں جہاں آپ کے چرچ یا مشنریز ہیں وہاں چند لوگ عیسائیت قبول کرتے ہیں، آپ سے کوئی آدمی کنورٹ تو نہیں ہوتا، تو پھر یہ کروڑوں روپے لٹانے کا فائدہ؟ اس نے بڑا کھرا جواب دیا تھا کہ عیسائی تو شاید ہم نہ بنا سکیں لیکن یہ مسلمان بھی نہیں رہیں گے. اس نظریے کے ساتھ اس بڑے صغیر میں انگریز وہ حکمران تھا جس نے مسجد کو اور میدان کو علیحدہ کر دیا. انگریز سے بدتر حکمران تھے سکھ، اور مغلوں میں بعض ایسے حکمران تھے جو کسی طرح تعریف کے قابل نہیں سمجھے جا سکتے، لیکن اس سب کے باوجود آپ مغل عہد کے جرنیلوں سے لے کر وزراء اور اہل دربار تک دیکھیں تو سارے فارغ التحصیل علماء ہوتے ہیں. یہ روش سکھوں کے عہد میں بھی رہی کہ سکھ بھی رنجیت سنگھ کے دربار میں بھی جو مسلمان وزیر تھا بڑا لکھا آدمی اور عالم تھا، اور جنہیں منصب وہ دیتے تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ انہیں پڑھا لکھا ہونا چاہیے. انگریز کا تجزیہ یہ تھا کہ اس ملک میں دو قومیں ہیں، ہندو اور مسلمان. ہندو 1000 سال سے مسلمانوں کی غلامی کر رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا صرف آقا بدلے گا، حالت نہیں بدلے گی، وہ ہماری غلامی بھی قبول کر لے گا. لیکن یہ قوم جو اس خطے پہ 1000 سال سے حکومت کر رہی ہے یہ نہیں مانیں گے. اس کا انہوں نے یہ حل سوچا کہ ان کے نہ ماننے کا سبب ان کا دین ہے، کیوں نہ انہیں دین سے بیگانہ کیا جائے. انہوں نے خانقاہی نظام کو برقرار رکھا، چھیڑا نہیں، مساجد کو برقرار رکھا، گرائی نہیں، مدارس چلتے رہے، لیکن کسی بھی دینی مدرسے کا پڑا ہوا آدمی، کسی خانقاہ کا تربیت یافتہ انسان انہوں نے اپنے گورنمنٹ سسٹم میں قطعی طور پر اس کا داخلہ بند کر. دوسری طرف اپنی پسند کے، اپنی ڈھب کے سکول اور کالج بنائے، نصاب تعلیم بنایا، تربیتی ادارے بنائے، جس پر اکبر الہ آبادی نے کہا تھا
کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی, وہ تلوار سے قتل کرتا رہا, انہوں نے اپنے ڈھب کے افکار لوگوں کے ذہنوں میں سمو دیے اور انہیں افکار سے قتل کر دیا. اب کئی نسلیں اس سرکل میں سے جب گزری تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ جب انگریز جا رہا تھا تو علماء کے پاس, سید احمد شہید کی اور سید اسماعیل شہید کی تلوار نہیں تھی, علماء میں یہ استعداد نہیں تھی کہ وہ دفاتر میں یا ایوان سلطنت میں چارج لیتے. وہ ان لوگوں کو ہی ملا جو فکری اعتبار سے مساجد سے بغاوت کر چکے, جن کے نام مسلمانوں جیسے تھے اور حلیے سے لے کر فکر تک سوچ تک سب انگریزی. یہ اس لیے ہوا کہ پچھلی پوری صدی میں جب ملازمت کے دروازے, دفتروں کے دروازے بند ہوئے علماء پر, تو لوگوں نے خانقاہوں میں, مساجد میں ان بچوں کو بھیجا جو معاشرے میں کسی طرح فٹ نہیں ہو سکتے. بہت کم خوش نصیب علمی گھرانے تھے جن میں خاندانی طور پر علم چلتا رہا, یا کسی پر اللہ کی رحمت ہو گئی کیونکہ اللہ نے دین تو باقی رکھنا ہے اور باقاعد دین کی انسانوں ہی کے ساتھ ہے, تو کسی کی کوئی ادا پسند آ گئی, کسی کے والدین کی دعا کام کر گئی, کسی کو کسی بزرگ کی نگاہ فائدہ دے گئی, تو کچھ خوش نصیب تو ضرور رہے خانقاہوں میں بھی, مساجد میں بھی, لیکن اکثریت دینی مدارس میں اور مساجد میں یا ایسے بچوں کی ہوئی جن کا معاشرے میں کوئی پرسان حال نہیں تھا, یا پھر ایسے جو جسمانی طور پر کچھ معذور تھے, یا کوئی نہ کوئی کمی تھی, اور اہل خانقاہ سے, اہل مسجد سے بھی ایک غلطی یہ ہوئی کہ جب اکابر دنیا سے اٹھے تو پچھلوں نے میدان عمل چھوڑ دیا. وہ صرف مسجد اور خانقاہ تک معصور ہو گئے, جس کا نتیجہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ حکومت اور اقتدار و اختیار لینے والے لوگ نام کے, نسل کے, بائی نیشن قومی لحاظ سے تو مسلمان تھے, فکری اور عملی اعتبار سے ان میں اسلام نظر نہیں آتا. شاید کچھ لوگ میری اس بات پہ خفا بھی ہوں, لیکن حقائق اپنی ساری تلخیوں کے ساتھ قبول کرنے چاہیے. حقائق میں ہمیشہ تلخیاں ہوتی ہیں, جب تک ان کا تلخ پہلو نہ دیکھا جائے آدمی ان سے آشنا نہیں ہو سکتا. اب یہ ایک قدرتی بات تھی کہ جن لوگوں کو اقتدار ملا, یہ انسانی فطرت تھی, انہوں نے یہ چاہا کہ یہ ہم اپنے آنے والی نسل کو دے کر جائیں, دوسروں کو نہ دیں. اس کے لیے یہاں تعلیمی اداروں کو اس سطح پر لے جایا گیا کہ وہ عام آدمی کی رسائی سے باہر ہو جائیں, اور آج تک کسی بھی دینی علوم کے فاضل کو کوئی حیثیت نہ دی گئی معاشرے میں، میدان عمل میں ان کی کوئی حیثیت نہ بنی، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ آج سٹیج پر کھڑے ہو کر ملک کا سربراہ کہتا ہے بتاؤ اسلام ہے کیا، اس سے بڑی بھی کوئی ذلت اس قوم کی ہو سکتی ہے؟ 12-14 کروڑ مسلمان ہوں، مسلمانوں کا ملک ہو، مسلمانوں نے ووٹ دیے ہوں، انہوں نے اپنا امیر چنا ہو، وزیر اعظم ہو، اور وہ کہے کہ ان سے مولویوں کو کہہ دو یہ مل بیٹھ کر بتائیں اسلام کیا ہے، تو تم مسلمان نہیں ہو، مولویوں کا اسلام ہے صرف؟ تو اس کا معنی پھر وہی نکلا کہ اسلام صرف مولوی کا مسئلہ ہے، اگر وہ بتا دے تو ہم نافذ کر دیں گے. اگر اس پر بھی ہمیں یا ہمارے مولوی بھائی کو، مولوی بزرگوں کو یہ خیال نہ آئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس کا معنی سوائے خودکشی کے کچھ نہیں. اب اس مصیبت کو آپ اپنے معاشرے میں پھیلتے ہوئے دیکھیں کہ گزشتہ نصف صدی میں جو خاندان انگریز سے چارج لینے میں کامیاب ہوئے تھے، کیا آج تک آپ کی حکومت ان میں سے باہر نکلی ہے؟ بار بار فوج نے بھی مداخلت کی، مارشل لا بھی لگا، لیکن آخر مجبور ہو کر فوجی حکمرانوں کو بھی وہی لوگ پھر حکومت میں لانے پڑے جن کے باپ دادوں سے انہوں نے حکومت چھینی. سرحد میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں گنے چنے خاندان ہیں، کبھی ماموں وزیر ہوتا ہے، کبھی بھانجا، کبھی چچا، کبھی بھتیجا، کبھی دادا، کبھی پوتا. اس سرکل سے اقتدار باہر نہیں نکلتا، اس لیے کہ اقتدار تک پہنچنے کے جتنے ذرائع، تعلیمی ادارے، جتنے طریقے ہیں، وہ عام آدمی کی رسائی سے باہر ہیں. ان میں میرے اور آپ کے بچے کو داخلہ ہی نہیں مل سکتا. مل جائے تو ہم اسے افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اس سے برداشت نہیں کر سکتے، ہم نباہ نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی مار پیٹ کھا کر یہ سب کچھ کر بھی لے، تو پھر اسے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکمران تو لگ گئے اپنی وراثت بنانے میں حکومت کو، اور باقی لوگ اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو گئے. خدا جانے اور اس کی مخلوق جانے، کوئی لٹ جائے، کوئی مر جائے، کوئی قتل ہو جائے، کوئی بھوک سے مرے، کوئی پیاس سے مرے، کوئی دوائی کے لیے تڑپے، انہیں اس سے غرض نہیں ہے. اس ملک، مسلمان ملک میں، میں ایک دن ایک علاقے کی طرف گیا، ایک جوہر میں اس سے کم جگہ پر پانی تھا جس پر آپ بیٹھے ہیں، اس کی گردا کی 10-12 میلوں میں لوگوں کے 2-2, 4-4, 5-5 گھروں کے ڈیرے ہیں جنگل میں. میں جب وہاں سے گزر رہا تھا تو اس وقت کوئی تھوڑا ہی سورج نکلا ہوا تھا، صبح کا وقت تھا. جنگل سورج سے ہٹ گئے ہیں، انہیں بھی وہیں سے پانی لینا ہے، اور وہیں وہ اس کے گردا گرد گڑے بناتے رہے, کیچڑ میں سور مختلف ہو جاتے ہیں, مختلف قسم کے گھاس اور وہ کھودتے رہے. اب صبح اس پانی تک پہنچنے کے لیے دو ڈھائی ڈھائی تین تین فٹ کیچڑ تھا, تو پانی اس کیچڑ سے رس رس کر ان گڑوں میں بھی بھرا کھڑا تھا جو رات کو سوروں نے بنائے تھے, اور صبح بچیاں اس میں سے پینے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے پانی لے رہی. اور اگر وہاں سے نہیں لیتے وہ لوگ تو دس بارہ میل کے اندر ایک قطرہ پانی کا نہیں ملتا. یہ اسلامی ریاست کا وہ پہلو ہے جو بڑی سڑک سے شاہراہ سے ذرا ہٹ کر ہے, اور یہ ایک جگہ نہیں ہے. اس لیے کہ جو طبقہ اقتدار میں ہے ان کی ایک ہی فکر ہے کہ اگلے الیکشن میں ہم کس طرح جیتیں, اس کا کیا ہیلا تلاش کیا. لیکن یہ سارا گناہ ان کا نہیں ہے, اس کے ذمہ دار میں اور آپ اور ہم ہیں. جو بھی شخص کسی ذلت پہ قناعت کر لیتا ہے اللہ کریم اس کی کبھی امداد نہیں کرتا. اس سب کے ذمہ دار ہم بھی ہیں جو اس بات پہ قناعت کیے ہوئے ہیں کہ ایک انسان دوائی کے لیے تڑپ کر مر جائے, اسپتال میں کوئی گولی کوئی ٹیکہ نہیں ملتا, اور ایک وزیر گزر جائے تو کروڑوں روپے ہر شہر میں خرچ ہو جاتے ہیں, اور ہم اپنی طرف سے بھی کرتے ہیں. جو لوگ کسی سگے بھائی کو چند چکے نہیں دے سکتے وہ کسی وزیر کے آنے پر پندرہ پندرہ آرائشی محرابے بنواتے ہیں. آپ اندازہ فرمائیے اس ملک کا, اس ملک میں ایک طبقہ ایسا رہتا ہے جو پانی تک باہر سے منگوا کر پیتا, ان نہروں کا ان چشموں کا ان دریاؤں کا پانی انہیں ہضم نہیں ہوتا, اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو سوروں کا جھوٹا پیتا اور انہیں کوئی نہیں پوچھتا, کوئی نہیں, کوئی ان کی مدد کو نہیں آتا. اور سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ کوئی دینی ادارہ بھی آواز نہیں اٹھا, سارے اپنے اس پر چندے پر اپنے وظیفے پر حکومت سے امداد لینے پر ساری دنیا مطمئن ہے. جسے دس روپے مل جاتے ہیں وہ زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے فارغ ہو. حکومت کے پاس ہاتھی کی لاش ہے, جو زیادہ شور کرتا ہے وہ ایک بوٹی اس کے منہ میں بھی دے دیتا. اب اس حال میں کسی سے یہ توقع رکھنا کہ کوئی واعظ کرے, میرے خیال میں ایسے لوگ تو واعظ سنیں گے. اب جس آدمی کو یہ ضمانت نہیں ہے کہ میرا گھر محفوظ رہے گا, کون ہے آپ کے ملک میں جو یہ حوصلہ رکھتا ہو جسے یہ خطرہ نہ ہو کہ میرا گھر لٹ نہ جائے, کون ہے جسے یہ اندیشہ نہ ہو کہ کوئی میری بے عزتی نہ کر دے. کوئی ایک فرد آپ دکھائیں جسے یہ اندیشہ نہ ہو کہ کوئی میری عزت میں ہاتھ نہ ڈال دے. نہ جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے, اور نہ آبرو محفوظ ہے, تو پھر کس بات کا مسلمان ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جس کے زیر سایہ کفر کو بھی سکون, دنیاوی سکون اور امن اور عزت و آبرو کافر کی بھی محفوظ رہتی, انسانی حقوق کافروں کو بھی حاصل. حال میں میں بڑا حیران ہوا اگلے دن ٹیلی ویژن پہ پروگرام تھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید, کسی کتاب کی تار کی تقریب تھی, تو مجھے بھی خیال آ گیا کہ دانشور حضرات جمع ہوں گے, ان کی باتیں تو سنیں. ہمارے چوٹی کے ادیب اور شعراء تھے, سارے باقاعدگی سے بوٹ اور جراب کے رنگ سے لے کر مونچھ اور داڑھی منانے تک باقاعدہ انگریز, ٹائی کا رنگ, اس کا پی پی سوٹ کا کلر, میچنگ کلر کی جرابے, میچنگ کلر کے بوٹ, اور بات ہو رہی تھی اردو شاعری پر. سبحان اللہ, یعنی یوں پتا چلتا تھا جیسے یورپ سے یا امریکہ سے یا کہیں سے یہ حضرات امپورٹ کیے گئے اردو پر بحث, اور جو بحث انہوں نے کی اس میں اردو کے لفظ 30% تھے اور 70% انگریزی بولی اور بڑے بڑے موٹے لفظ لڑکائے. یعنی اگر آپ کا صحافی آپ دیکھ لیں آپ اسے نہیں پہچان سکتے جب تک وہ نام نہ بتائے. آپ ایوان اقتدار سے کسی کو پکڑ لیں, نام نہ بتائے تو آپ نہیں شناخت کر سکتے کس قوم کا فرد ہے. اور معاشرے میں آپ اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں, اس کو اسلامی ریاست کہتے بھی ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی اسے مکمل کرنا ہے, پتہ نہیں اس کی تکمیل کہاں ہوگی. یہ سارا وہ حال ہے جس میں میں اور آپ ہم جی رہے ہیں. میں جتنا مکلف ہوں اتنے آپ بھی مکلف ہیں. مجھ سے بھی پوچھا جائے گا, آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس میں تم نے کیا کیا. اب دو کام ہیں کرنے کے, ایک تو یہ کام ہے کہ لوٹ مچی ہوئی ہے ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں, جو کسی کا پیسہ ملتا ہے کھا لو, کسی کی عزت قابو آتی ہے لوٹ لو, کوئی قتل ہو سکتا ہے اس کی گردن کاٹ دو. جیسا موقع اب ہے پھر کبھی نہیں آئے گا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی تڑپتے ہوئے کو پٹی نہیں باندھ سکتے تو ایک قطرہ پانی ٹپکا, کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دے سکتے تو اس کی بات ہی ہمدردی سے سن لو, کچھ تو اس کے دل کا غبار نکل جائے. اپنی بچی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا کسی ایسے مسکین کو دے دو جس کا بچہ بھوک سے جان بلا بھوک. اگر تمہیں خدا نے طاقت دی ہے تم کسی ایک خاندان کی عزت بچا لو. ان دو ہی راستے, اب تیسرا تو کوئی راستہ نہیں. یہ جو تیسرا راستہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے تو گھر جل رہا ہے, اس کا جل رہا ہے, مجھے کیا. یہ امن کا راستہ نہیں ہے. آج اس کا جل رہا ہے کل میری باری بھی آتی. ایک راستہ ہے کہ لاٹھی لے کر بازار میں چلے جاؤ اور لوگوں کے سر توڑ دو تو اس سے کیا ہوگا, فساد بڑھے گا ختم تو نہیں ہوگا. یہاں اگر آپ 100-150 آدمی بیٹھے ہیں سڑک پر 10 آدمی لڑ رہے ہیں, میں آپ کو مشورہ دوں کہ آپ 150 آدمی انہیں مارے تو اس کا مطلب ہوگا کہ 160 آدمی لڑائی میں شریک ہو جائیں. فساد کم تو نہ ہوا, فساد تو بڑھ گیا. تو اس کا حل کیا ہے؟ میں پچھلے دنوں اندرون سندھ گیا, بعض بعض باتیں اخبار میں آتی ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں, حقیقت حال جو ہے وہ اس سے بہت آگے ہے. چوروں کا لوٹ لینا, ڈاکوؤں کا لوٹ لینا, اس میں ایک عذر ہوتا ہے کہ جناب ڈاکو لوٹ کر بھاگ گئے,
جو لوگ شہروں میں بستے ہیں وہ لوٹتے بھی رہے بھاگے بھی نہیں انہیں پوچھے بھی کوئی نہیں تو پھر تو وہاں یہ حال ہے کہ میرے ایک عزیز بتا رہے تھے وہ اس علاقے کے انچارج تھے فوج کی طرف سے میرے پاس ایک گڑیا آئی اس کے ساتھ ایک نوجوان بچی تھی غالباً اس کی نواسی تھی یا پوتی تھی ہمارے گاؤں کا وڈیرا جو ہے رئیس جو ہے پہلے تو میری بیٹی لے گیا سال پر رکھ کر لوٹا دی اور نواسی لے گیا اس کی بڑی بہن اسے دو سال رکھ کے اگلے دن واپس کر گیا اور کہتا ہے اب یہ بھیج دو تو میں کہاں جاؤں میں کیا کروں ہم یورپ پہ طرف کرتے ہیں غیر مسلم دنیا پہ بدکاری کا الزام لگاتے ہیں لیکن ہمارے اپنے اندر کیا ہے یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک مسلسل عمل ہے جو پورے ملک میں پھیلا ہوا ایسے لوگ اس ملک میں موجود ہیں جو ہر وہ کام کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے اور وہ اقتدار میں بھی ہیں اور انہیں وزارتیں بھی ملتی ہیں ان کے دروازے پہ پولیس پہرہ دیتی ہے